सूरत बनी इसराइल, मक्की सूरत है। इसके 12 रुकू, 111 आयात, कलेमात की तादाद 1582, जबकि हुरूफ 6710 हैं। इस सूरत के दो नाम हैं, इसे सूरह सुबहान भी कहते हैं। सुबहान अल्लाजी, सुबहाना से शुरू होती है पहली आयत में, और दूसरा इसका नाम जो है वो इसरा, इसरा भी है। और एक इसका नाम बनी इसराइल भी है, यानी मुकम्मल पढ़े तो बनी इसराइल भी है। और ये जो है, अगर इसका नाम जो है वो हम इसरा लें तो आप ये देखें कि सुबहान अल्लाजी असरा बे अब्दे ही, और अगर आप इसे बनी इसराइल के नाम से जैसे लिखते हैं, याद करते हैं, तो ये आयत नंबर 4 के फिक्रे से लिया गया है। फकदैना इला बनी इसराइल फिल किताब, और ये नाम जो है ये सिर्फ अलामती नाम है। ये सूरत मक्की दौर के आखिरी जमाने में नाजिल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में तौहीद की आवाज बुलंद करते करते 12 साल गुजर चुके थे, और मुखालिफीन जो थे वो आपका रास्ता रोकने के लिए सारे जतन कर चुके थे। इसके बावजूद इस्लाम की आवाज अरब के गोशे गोशे में पहुंच गई। अरब का कोई कबीला ऐसा ना था जिसमें दो चार आदमी आपकी दावत से मुतासिर ना हुए हों, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखलिस सहाबा का एक जत्था, एक ग्रोह तैयार हो चुका था जो हर किस्म के खतरे में आपका साथ देने के लिए तैयार था। तो अब वो वक्त जो है वो आ चुका था कि जब जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की इजाजत मिलने वाली थी, तो इसमें जो है हिजरत की तरफ भी इशारा है। इस सूरत में तंबीह, तफहीम और तालीम, ये तीनों बातें एक बड़े मुनासिब अंदाज में बयान की गई हैं। तंबीह किनको? कुफारे मक्का को और आज के दौर के मुसलमानों को भी। तो कुफारे मक्का को जो बात कही गई थी वो आज के दौर के मुसलमानों को भी सोचनी चाहिए कि दूसरी कौमों के अंजाम से इबरत हासिल करें और अल्लाह की दीवी मोहलत जो है उसके अंदर आखिरत की तैयारी करें, और ये मोहलत किसी वक्त भी खत्म हो सकती है। फिर इसके बाद जो है तफहीम किस चीज की, फहम किस चीज का दिया गया है, बड़े दिलनशी अंदाज में जो है ये बात बताई गई है कि फलाह और खुसरान का मिदार दरअसल किन चीजों पर है। फलाह कामयाबी वो कैसे मिलेगी, और खुसरान नाकामी जो है फेलियर, ये कौन से औसाफ है जिसकी वजह से इंसान फेलियर लोगों में चला जाता है। तो जिन्हें फलाह मिलेगी उनके लिए जन्नत, और जो फेलियर और नाकाम लोग हैं, जो खुसरान जिन्हें मिलेगी उन्हें जहन्नुम जो है वो मिलेगी। तो अंजाम का भी जिक्र किया गया है। फिर आप देखें कि तालीम किस चीज की दी गई। इस सूरत में इखलाक, तमद्दुन के वो बड़े बड़े उसूल बयान किए गए, इसमें इस्लाम का मंशूर बयान किया गया, क्योंकि मक्की दौर के बाद मदनी दौर में इस्लामी रियासत जो थी उसकी बुनियादें रखी जाने वाली थी। तो जरूरत थी इस बात की कि इस्लामी रियासत के कयाम से पहले मुसलमानों को ये बात बता दी जाए कि इस्लामी रियासत जो है उसकी बुनियादें क्या होंगी, उसकी तामीर कैसे होगी, मीशत, माशरत, सियासत के उसूल क्या होंगे, ताकि इंसानी जिंदगी की तामीर सही तरीके से हो सके। इन सारी बातों के साथ साथ, यानी तंबीह, तफहीम और तालीम, इन सारी बातों के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को हदायत की गई कि वो मुश्किलात के तूफान में मजबूती के साथ ایمان پر دین پر جمے رہیں اور کفر کے ساتھ مصالحت کا خیال تک بھی دل میں نہ لائیں، بحث مباحثہ سے بچیں اور پورے صبر و سکون کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے رہیں۔ تزکیہ نفس کے لیے مسلمانوں کو نماز جو ہے وہ سکھائی گئی، اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ اچھے اوصاف جو ہیں وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اب دیکھیے کہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، اس میں واقعہ معراج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واقعہ معراج، اور سورت بنی اسرائیل کے بارے میں میں آپ کو ایک دو حدیثیں بھی سنانا چاہتی ہوں اس کی فضیلت کے بارے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو بنی اسرائیل اور سورت زمر کی تلاوت کیا کرتے تھے، اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ صرف اگر سورت بنی اسرائیل ہی کو دیکھیں نا تو تقریباً یہ جو ہے وہ پونے پارے پہ مشتمل ہو جاتی ہے، تو کافی طویل سورت ہے سورت بنی اسرائیل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات اس کی تلاوت کرتے اور اس کے ساتھ سورت زمر کی، اور ہمیں وہ سورت ملک بھی پتا چلتا ہے، تو کتنا بہترین تعلق تھا آپ کا قرآن کے ساتھ۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مرفوعاً فرماتے ہیں کہ سورت کہف، مریم اور بنی اسرائیل یہ اطاق اول میں سے ہیں، اطاق اور میرے تلاد میں سے ہیں۔ اب آپ کے لیے دو لفظ مشکل ہیں، ایک ہے اطاق اور دوسرا ہے تلاد۔ ویسے اطاق آپ نے سنا ہوا ہے، عتیق نام آپ نے سنا ہوا ہے، عتیق یہی ہے، عتیق واحد ہے اور اطاق جمع ہے اس کی۔ عتیق کے معنی ہوتے ہیں قدیم، پرانا، خانہ کعبہ کا ایک نام عتیق بھی ہے، بیت عتیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک لقب بھی عتیق ہے، تو بہت ہی جیسے پرانی قیمتی نادر چیز کے لیے پھر یہ عتیق لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تلاد جو ہے یہ تالد کی جمع ہے، تالد بھی قدیم مال کو کہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ سورت کہف، مریم اور بنی اسرائیل یہ اطاق اول میں سے ہیں، مراد کیا ہے کہ یہ وہ صورتیں ہیں جو قدیم صورتوں میں سے ہیں، کیونکہ مکہ میں یہ نازل ہوئی تھی تو جیسے انہوں نے ان کو سیکھا اور پھر وہ ان کو پڑھا کرتے تھے، تو بتا رہے ہیں کہ یہ میرا بڑا قیمتی خزانہ ہے، میرے اطاق میں سے ہیں، یہ پرانی صورتیں ہیں، قیمتی ہیں، قدیم مال ہے، تالق قدیم مال کو کہتے ہیں، تو یہ وہ قدیم صورتیں ہیں جو مکے میں جو تھی وہ نازل ہوئی۔ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، اس میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے، حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں جو ہے وہ آغاز ہے سبحانہ سے، سبحانہ جو ہے سین با ہا سے ہے، اور اس کے معنی ہیں تیراکی کرنا، تیرنا، سویمنگ کرنا، تیراکی کرنے والا پانی میں تیزی سے تیراکی کرتا ہے۔ اسی طرح یہ لفظ جو ہے اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ کثرت سے اللہ تعالی کی بڑائی اور تمام عیوب سے اس کی پاکی بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. سبحانہ, اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ لفظ تعجب کے اظہار کے لیے, کسی عظیم الشان معاملے یا امر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو معراج کا واقعہ یہ بڑا ہی عظیم الشان واقعہ تھا, یہ بڑا ہی اہم واقعہ تھا, تو جو ہے وہ اس کا بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اسے سبحانہ سے شروع کیا. یہ واقعہ جو تاریخ میں معراج اور اسرا کے نام سے مشہور ہے, معراج اور اسرا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجرت نبوی سے تقریباً 1 سال پہلے پیش آیا تھا. اس واقعے کے 2 حصے ہیں, ایک ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر, ایک ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر. یہ وہی واقعہ ہے جو اصطلاحاً معراج اور اسرا کے نام سے مشہور ہے. یہ واقعہ ہجرت نبوی سے تقریباً 1 سال پہلے پیش آیا. اس واقعے کے 2 حصے ہیں, مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اور قرآن میں صرف واقعہ اسرا ہی کا ذکر ملتا ہے. دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیاحت, آسمانوں کی سیر اور واپسی, اسے معراج کہا جاتا ہے. اور واقعہ معراج بہت سی احادیث سے پتا چلتا ہے, حتیٰ کہ معراج کے واقعہ کے راوی جو ہیں صحابہ کی تعداد 25 سے زائد ہو جاتی ہے. اتنے صحابہ نے اس واقعے کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اس واقعے کا جو ذکر ہے, اس واقعے کی طرف جو اشارہ ہے, تو اس پر اللہ تعالی کی عظمت اور اس کی کبریائی بیان کرنے کے لیے کہا گیا سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, کہ اللہ ہی ہے وہ ذات جو اس بات پر قادر ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا والمعراج عطا کی. سبحان الذی اسرا, پاک ہے وہ جو لے گیا. اسرا سین را یا اس کا روٹ ہے, اور اس کے معنی ہے رات کو سفر کرنا. تو اسرا اسرا کے معنی ہے رات کے وقت لے گیا. اردو میں بھی آپ کہتی ہیں نا سیر کرنا, سیر بھی اسی سے ہے. تو اسرا رات کے وقت لے گیا. پھر آپ دیکھیے بے عبدہی, اپنے بندے کو. ایک بات آپ اور یاد رکھیں کہ اسرا کے بعد جب با آ جاتا ہے تو با جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ رات کو کسی کو کہیں لے جانا, با کے بعد ہی کی ضمیر. تو بے ہی آپ کہہ لیں کہ اسرا کے بعد جب بے ہی ساتھ لگے تو رات کو کسی کو کہیں لے جانا. تو پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے وقت. کون ہے وہ ذات؟ اللہ تعالی, اسی کے پاس یہ قدرت ہے. وہ اللہ جو تمام عیبوں سے پاک ہے, وہ اللہ بڑائی اور کبریائی جو ہے اسی کو حاصل ہے. تو وہ رات کے وقت جو ہے وہ اپنے بندے کو لے گیا. اور عبد جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ عبد جو ہے یہ خاص محبت کی طرف اشارہ ہے، محبوبیت کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے کہیں کہ یہ میرا بندہ ہے تو اس سے بڑھ کر کسی بشر کا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ رات کے وقت وہ اپنے بندے کو لے گیا، اور اب سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیغمبر جتنے بھی آئے وہ سارے کے سارے کون تھے؟ وہ عبد تھے، وہ نور نہیں تھے، وہ عبد تھے. تو پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، اللہ تعالی رات کے وقت لے گئی. اب لیل کا لفظ بھی آ گیا. لیل یہاں پر جو ہے یہ جو ہے وہ خاص طور پر یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ رات کے ایک حصے میں، لیلن رات کا تھوڑا ہونا، یہ نہیں کہ پوری رات میں بلکہ رات کے بھی ایک حصے میں. اسرا بے عبدہی لیلن، مفسرین کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر جو ہے عام حالات میں ایک مسافر 40 راتوں میں طے کرتا ہے، اور یہ سفر جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے صرف ایک پہر میں طے کروایا. اس لیے سبحانہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. آپ کہتی ہیں کہ دیکھیں انسان کتنا عقل مند ہے، کیسے جہاز جو ہیں وہ بنائے ہیں، جہاز کے اندر بیٹھ کر اب کتنا لمبا سفر جو ہے وہ کتنی تھوڑی دیر میں طے کر لیتے ہیں. جیسے کل پرسوں میں نیو یارک سے یہاں پہ ٹورنٹو واپس آئی جہاز پر، تقریباً 1.5 گھنٹے کا سفر تھا، اور یہی سفر جب میں نے جاتے ہوئے طے کیا تو پورا 1 دن کا سفر تھا، کیونکہ جاتے ہوئے میں بائی روڈ گئی تھی، ہے نا؟ تو اب آپ دیکھ لیں کہ عام طور پہ انسان یہ سفر کرتا ہے تو انسان کو اللہ نے عقل دی اور عقل کا استعمال کر کے انسان نے جہاز بنائے. تو اصل بڑائی اور اصل حمد اور اصل جو خوبی ہے اور تعریف ہے وہ اللہ ہی کی ہے، سبحان الذی، کہ پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد حرام جو ہے یہ کون سی مسجد کو کہا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ کو. اور حرم کے دو معنی ہیں، ایک عزت اور دوسرا جو ہے وہ حرمت، یعنی اس کا حرام ہونا. کیا مطلب حرام ہونے کا؟ کہ وہاں پہ انسان تو انسان، جانور پر ہاتھ اٹھانا بھی جو ہے وہ حرام ہے، منع ہے، ہے نا؟ تو وہ بڑی حرمتوں والی مسجد ہے، وہ بڑی عزت والی مسجد ہے. اس مسجد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی تک لے گیا، اور مسجد اقصی جو ہے یہ فلسطین میں ہے. اقصی اس کا روٹ ہے قاف سواد واو، اس کے معنی ہے کنارہ، دور. مفسرین کہتے ہیں کہ اقصی اصل میں دور کو کہتے ہیں. بیت المقدس، القدس، جو القدس بھی اس کا نام ہے، یا ایلیا. ایلیا جو ہے یہ قدیم نام ہے اس کا، تو اب اس کو القدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے نا، پرانا نام اس کا ایلیا ہے. اور اسے یہ جو ہے یہ فلسطین شہر میں واقع ہے. تو مکے سے القدس تک کی جو مسافت ہے یہ 40 دن کی ہے، تو اس اعتبار سے مسجد حرام کے مقابلے میں بیت المقدس کو مسجد اقصی، دور کی مسجد کہا گیا، کہ مسجد اقصی جو ہے یہ بہت دور ہے. تو پاک ہے وہ اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروایا، دور کی مسجد میں لے گیا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے کہ یہاں پر ایک اور بات کہی گئی کہ الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے. اچھا، برکت سے کیا مراد ہے؟ کہ جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فلسطین اور شام کا جو علاقہ ہے اس کی سرزمین کی طرف اشارہ کیا ہے جہاں یہ مسجد واقع ہے. اس سرزمین کی روحانی اور مادی دونوں قسم کی زرخیزیوں، شادابیوں اور برکتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. بیت المقدس میں کئی مادی اور روحانی برکتیں ہیں. یہ سرسبز اور زرخیز حصہ ہے. خوبصورت پھلوں کی کثرت ہے، پھلوں کی، پھولوں کی، اور کئی انبیاء جو ہے یہاں پر بھیجے گئے. انبیاء یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا اور پھر یہیں پر وہ مدفون بھی ہوئے. تو آپ یوں کہہ سکتی ہیں کہ یہ انبیاء کا مسکن اور مدفن ہے. مسکن کہ ہم نبی یہاں پہ رہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھیجا، اور مدفن فوت ہوئے اور ان کو دفن بھی کیا گیا. تو چونکہ یہ قدرتی نہروں، پھولوں، پھلوں اور نبیوں کا مسکن اور مدفن ہے، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ وہ اللہ جس نے اس کے ماحول کو برکت دی ہے. بیت المقدس کا ارد گرد کا علاقہ بڑا بابرکت علاقہ ہے، بڑا ہی بہترین علاقہ ہے، بڑا ہی زرخیز علاقہ ہے. مادی برکتیں بھی ہیں اور روحانی برکتیں بھی ہیں. جتنے زیادہ نبی اس علاقے میں پیدا ہوئے، مولد اور مدفن، مولد ولادہ سے ہے پیدائش، مسکن وہ وہاں پہ رہے، مدفن وہ وہاں پہ دفن کیے گئے، تو جتنی زیادہ تعداد میں نبی جو ہیں یہاں پہ پیدا ہوئے، رہے اور دفن کیے گئے، یہ اعزاز کسی اور سرزمین کو حاصل نہیں ہوا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بیت المقدس کی دو صفات کا ذکر کیا. پہلی صفت کیا ہے؟ الاقصا، مسجد اقصا، دور کی مسجد. دوسری صفت یہاں پر کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ. اب آپ دیکھیں کہ حرم کی آپ نے جو ہے خانہ کعبہ کی کیا صفات پڑھی؟ المسجد الحرام. تو مکہ جو ہے اس کا علاقہ ہی حرم کا علاقہ ہے نا. خانہ کعبہ جو ہے وہ حرم کا علاقہ ہے. وہاں پہ آتے ہی لوگوں کو جو ہے وہ ان کی جان، مال، عزت، اس کو جو ہے وہ ایک سکون مل جاتا تھا، تحفظ مل جاتا تھا. بڑے سے بڑا جو قاتل بھی اگر خانہ کعبہ میں جا کر پناہ لیتا تھا تو کوئی اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، آنکھ نہیں اٹھاتا تھا اس کی طرف. تو مسجد حرام کے ذریعے حرمت والی، عزت والی مسجد کا ذکر کیا گیا، اور اقصا اور اللہ ذی بارکنا حولہ کے ذریعے بیت المقدس کی صفات جو ہے اس کا ذکر کیا گیا. اچھا، اس کے بعد یہ جو آیت کا اگلا حصہ ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ معراج کے سفر کا مقصد کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروائیں. لِنُرِيَهُ، تاکہ، یہ مقصدیت بتائی جا رہی ہے. نو ہم، کون؟ اللہ تعالی. اور جو ہے وہ دکھائیں اس کو، ہو کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی ہے، تاکہ اسے ہم اپنی کچھ نشانیاں جو ہیں اس کا مشاہدہ کروائیں. تو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء والمعراج جو عطا کی، تو اس کا مقصد اپنے بندے کو عظیم آیات اور نشانیوں کا مشاہدہ کروانا تھا. وہ نشانیاں کیا تھیں؟ مثلا نمبر ایک، جیسے آپ کا رات کے صرف ایک پہر میں 40 راتوں کی مسافت طے کرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. نمبر دو، بیت المقدس کا مشاہدہ کرنا، آپ نے سفر نہیں کیا ہوا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر گئے ہوئے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ سے کچھ سوال کیے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور آپ نے جو جواب دیا بالکل وہ ویسے ہی تھا جیسے کوئی دیکھ لیتا ہے تو کوئی بات کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کا مشاہدہ کروایا. پھر اسی طرح تیسری بات، انبیاء کرام کا آپ کے سامنے آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی امامت کروانا. نمبر چار، انبیاء کرام کے بلند و بالا مقامات کا مشاہدہ آپ کو کروایا گیا کہ کون سا پیغمبر، کون سا نبی کون سے مقام پر ہے. مختلف جو ہے وہ آسمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف نبیوں سے ملے. پھر اسی طرح ایک اور اس کی نشانی کیا تھی کہ آسمانوں کے دروازوں کا کھولا جانا. بڑی بات ہے نا، آسمان کے دروازے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولے گئے. اور پھر جنت اور جہنم کا آپ کو مشاہدہ کروایا گیا. تو یہ تھی اس کی غرض و غایت. انہ ہو السمیع البصیر، حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معراج، اسراء اور معراج کا واقعہ جو ہے وہ سنایا تو اس پر جو ہے وہ اہل مکہ نے مذاق کرنا شروع کیا، انہوں نے باتیں بنانی شروع کی. تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا انہ ہو السمیع البصیر. اس کے معنی کیا ہے کہ جو کچھ آپ نے ان کو سنایا، جو کچھ انہوں نے آپ سے کہا، وہ کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو اللہ سے پوشیدہ ہو یا اللہ سے چھپی بھی ہو. تو ایک طرف تھے مسلمان جنہوں نے آپ کی تصدیق کی، اور وکیل صدیق اہل مکہ نے انکار کیا، مذاق اڑایا، باتیں کرنے لگے. اور وکیل صدیق کے پاس گئے، کہنے لگے لو اب تو آپ کے صاحب یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات آسمانوں کی سیر بھی کر لی، اب کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر محمد یہ کہتے ہیں تو پھر وہ سچ کہتے ہیں. تو آپ کو صدیق کا لقب مل گیا، صدیق کہلائے. تو ایک طرف تصدیق کرنے والے صدیق کہلائے، دوسری طرف جھٹلانے والے جو تھے انہوں نے خوب باتیں کی، خوب مذاق اڑایا. یہ کون تھے؟ یہ مشرکین مکہ تھے، دوسری طرف یہودی تھے. اللہ رب العزت نے یہاں پہ کہا انہ ہو السمیع البصیر کہ مت بھولو، اس بات کو مت بھولو، اللہ تمہاری کرتوتوں سے واقف ہے، وہ ایک ایک کی بات کو سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، انکار کرنے والے بھی اور ایمان لانے والے بھی. اب یہاں پر جو ہے ضروری ہے کہ احادیث کی روشنی میں جو ہے وہ واقعہ اسراء والمعراج کی جو ہے وہ تفصیلات دیکھی جائیں. میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ اس واقعے کی تفاصیل سامنے آئیں. پہلی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات مجھے بیت المقدس لے جایا گیا تو میرے سامنے دو پیالے لائے گئے، ایک دودھ کا اور دوسرا شراب کا تھا. میں نے دونوں کو دیکھا، پھر دودھ کا پیالہ لے لیا. اس وقت جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو فطری راستہ اسلام کی رہنمائی کی، آپ اگر شراب کا پیالہ لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. دوسری حدیث ہے، راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لایا گیا جسے لگام دیا گیا اور اس پر کاٹھی ڈالی گئی، اس نے شوخی کی. تو جبریل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شوخی کرتے ہو، حالانکہ اللہ کے ہاں ان سے زیادہ بزرگ کوئی نہیں جو تم پر سوار ہو. راوی کہتا ہے پھر براق کا پسینہ ٹپکنے لگا. جیسے کسی پر کوئی سواری ہے، اس پر کوئی بیٹھے تو سواری جو ہے ادھر ادھر ہو اور اس کے اندر توازو نہ ہو، عاجزی نہ ہو. تو جب جبریل علیہ السلام نے یہ کہا تو براق کا پسینہ ٹپکنے لگا. یہ ترمذی کی روایت ہے. تیسری حدیث ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر چیر دیا، پھر اس سے براق کو باندھ دیا. اسے بھی ترمذی نے روایت کیا ہے. اور حدیث نمبر چار، راوی ہیں جابر بن عبداللہ انصاری، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قریش کے کافروں نے مجھے جھٹلایا تو میں حطیم میں کھڑا ہوا تھا، حطیم میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا اور اس کی جو جو نشانیاں وہ مجھ سے پوچھتے میں دیکھ کر بتاتا جاتا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حتیم آپ گئی ہیں حتیم میں؟ حتیم میں چھوٹی سی خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ ہی ہے اور دیوار سی بنی ہوئی ہے, چھوٹی سی دیوار ہے, اس لوگ اس کے اندر جا کر نفل پڑھتے ہیں. اصل میں وہ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ ہے حتیم نا. تو اہل مکہ نے جب خانہ کعبہ کی ایک دفعہ تعمیر کی تو ان کے پاس سامان کم ہو گیا تعمیر کا, تو انہوں نے جتنا ان کے پاس سامان تھا نا بس اسے اتنا خانہ کعبہ بنا کر حتیم جو تھی نا اس کو باہر رہنے دیا. تو جو لوگ حتیم میں نماز پڑھتے ہیں گویا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتے ہیں, اس کا بہت ثواب ہے, بہت اجر ہے. اور پھر جو ہے وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر جو ہے تو تمہاری قوم کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ یہ لوگ دین سے منکر ہو جائیں گے تو میں حتیم کے علاقے کو خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیتا. تو حتیم کا علاقہ. اچھا پانچویں حدیث سنیے. راوی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کی چھت کھولی گئی اور میں مکہ میں تھا, جبریل علیہ السلام اترے, انہوں نے میرا سینہ چیرا, پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا, پھر سونے کا ایک تشت لائے تھال جو ایمان اور حکمت سے بھرا تھا, اسے میرے سینے میں ڈال دیا گیا, پھر سینہ جوڑ دیا, پھر جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر آسمان کی طرف چڑھے. جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے آسمان کے دروغہ سے کہا دروازہ کھولو. اس نے پوچھا کون کون ہے؟ جبریل علیہ السلام بولے میں ہوں جبریل. اس نے پوچھا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ آئے ہیں. اس نے پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ دیکھیں کیسے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے والے نا, اور وہ پوچھ رہے ہیں کیا یہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں. تب دروغہ نے دروازہ کھول دیا. تب ہم آسمان دنیا پہلے آسمان پر چڑھے, وہاں ایک شخص بیٹھا تھا جس کے دائیں طرف بھی ایک مجمع تھا اور بائیں طرف بھی. جب وہ دائیں طرف دیکھتا تو ہنس پڑتا اور بائیں طرف دیکھتا تو رو پڑتا. جس نے کہا نیک پیغمبر اور نیک بیٹے مرحبا. میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آدم علیہ السلام ہیں, ان کے دائیں طرف اہل جنت ہیں اور بائیں طرف اہل دوزخ ہیں. جب یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر دوسرے آسمان پر چڑھے اور دروغہ سے کہا دروازہ کھولو. اس نے وہی کچھ کہا جو پہلے آسمان والے نے کہا تھا. اب یہ دوسرا محافظ وہاں پہ فرشتہ تھا, اس نے وہی سوال پوچھے جو پہلے نے پوچھے تھے. پھر آپ نے آسمانوں میں حضرت آدم, حضرت ادریس, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا مگر ان کے مقام بیان نہیں کیے. البتہ یہ بتایا کہ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کو اور چھٹے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پایا. جب جبریل علیہ السلام کو لے کر ادریس علیہ السلام پیغمبر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا نیک پیغمبر اور نیک بھائی مرحبا. میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس ہے. پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے بھی وہی کچھ کہا. میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. پھر میں عیسیٰ علیہ السلام سے گزرا ان کے پاس سے تو انہوں نے بھی وہی کچھ کہا. میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتا دیا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے بھی وہی کچھ کہا. میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں. پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے حتیٰ کہ میں ایک بلند ہموار مقام پر پہنچا. وہاں میں قلموں کے چلنے کی آواز سن رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی. میں یہ حکم لے کر لوٹا. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے پروردگار کے پاس جاؤ کیونکہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی. میں لوٹا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ معاف کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا پھر اپنے رب کے پاس جاؤ, تمہاری امت اتنی طاقت نہیں رکھتی. میں پھر لوٹا اور ایسا کئی بار ہوا. یہ پانچ نمازیں در حقیقت 50 ہی ہیں, 10 گنا اجر کے لحاظ سے. اور کہا کہ میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ایک دفعہ گئے, پہلے 50 دے دی تھی, موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر گئے 40, پھر 30, پھر 20, پھر 10, پھر 5, یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے جب وہ کم ہوتی گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 5 وہ پڑھیں گے, ثواب میں 50 ہی کا دوں گا, میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی. پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کہی. اب انہوں نے کیا کہا, 5 بھی زیادہ ہیں, دوبارہ جائیے, امت نہیں پڑے گی, بڑی مشکل ہے. تو میں نے کہا اب مجھے اپنے مالک کے ہاں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے. تو کتنی نمازیں لے کے رسول اللہ آگے؟ 5. اب جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے تو کہتے ہیں کہ ہم سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانپا ہوا تھا, میں نہیں جانتا وہ کیا تھے. پھر مجھے جنت میں لے گئے, جبریل علیہ السلام رسول اللہ کو جنت میں لے گئے. رسول اللہ کہتے ہیں وہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ گنبد تو موتیوں کے ہیں اور اس کی مٹی کستوری کی ہے. کستوری خوشبو کا نام ہے, مٹی سے خوشبو آ رہی ہے اور گنبد موتیوں کے ہیں. سبحان اللہ, اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اچھا, یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں, ہمیں ایک اور حدیث سے جو ہے وہ پتا چلتا ہے. یہ حدیث نمبر جو ہے یہ چھٹی ہی حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں نماز فرض کی تو ہر نماز کی 2 رکعتیں فرض کی, خاص سفر ہو یا حضر. پھر سفر کی نماز تو وہی 2 رکعت رہی اور حضر کی نماز بڑھا دی گئی کہ قیام کی حالت میں جو ہے ظہر, عصر اور عشاء جو ہے اس کو جو ہے وہ 2 سے 4 کر دیا گیا, اور مغرب میں جو ہے وہ 3. اور سفر میں تو پھر قصر ہی رہتی ہے, مغرب کی آپ پوری پڑھتے ہیں, میں فرض کی بات کر رہی ہوں. اچھا, حدیث نمبر آپ 7 بھی سنیے. اس حدیث میں آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ کس آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے, حدیث نمبر 7, اور یہ جو ہے اس کے راوی ہیں اس کی روایت بخاری کی ہے. اس کے راوی ہیں مالک بن صافا, سواد عین سواد عین ہا. وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ میں کعبہ کے پاس نیند اور بیماری کی درمیانی کیفیت میں بیٹھا تھا اور 3 مردوں میں سے درمیان والے نے میرا سینہ چیر کر اس میں ایمان اور حکمت بھر دی. پھر میرے پاس براق لایا گیا جو خچر سے ذرا چھوٹا اور گدھے سے بڑھا تھا. پھر جبریل علیہ السلام کے ساتھ میں پہلے آسمان پر پہنچا. اور وہ ابھی آپ نے اوپر بھی بخاری کی حدیث سنی ہے نا کہ جس آسمان پر پہنچے تو آپ سے دروغہ نے, فرشتے نے کچھ سوال و جواب جو کیے جبریل علیہ السلام سے, پھر اس میں بھی وہی سارے آتے ہیں. تو جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور یحییٰ علیہ السلام سے, تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے, چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے, پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے, چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے, اور 7ویں پر ابراہیم علیہ السلام سے. اور ہر دروغہ نے وہی سوال پوچھا, ہر فرشتے نے جب آسمان کا دروازہ کھولا نا تو وہی سوال پوچھے کہ کون ہے, ساتھ کون آیا, لائے گئے ہیں, بلائے گئے ہیں, ساری بات. اچھا, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المامور دکھایا گیا, فرشتوں کا کعبہ. میں نے جبریل علیہ السلام سے اس کا حال پوچھا بیت المامور کا, یہ آپ آگے سورت میں پڑھیں گی, بیت المامور کی قسم, والبیت المامور, آگے ہم سورت طور میں میرے خیال پڑھیں گے اس کے بارے میں. میں نے جبریل علیہ السلام سے بیت المامور کے بارے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی باری نہیں آتی, دوبارہ نہیں وہ داخل ہوتے, پھر نئے آتے ہیں, پھر نئے آتے ہیں. پھر مجھے سدرۃ المنتہا دکھائی گئی جس کے بیر ہجر کے مٹکوں کے برابر ہیں, سدر ایک ایک علاقہ ہے جس کے مٹکے بڑے بڑے، تو کہا کہ اس کے جو بیر ہیں سدرت المنتہا کے وہ ہجر کے مٹکوں کے برابر ہیں، اور پتے ایسے جیسے ہاتھی کے کان، اس کی جڑ سے چار نہریں نکلتی ہیں، دو پوشیدہ اور دو ظاہر، پوشیدہ تو جنت میں سلسبیل اور کوثر ہیں، اور ظاہری جو ہیں نیل اور فرات، وہ دنیا میں ہے نا. پھر مجھ پر 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کا حال تم سے زیادہ جانتا ہوں اور بنی اسرائیل پر بڑی کوشش کر چکا ہوں، لہذا واپس جاؤ. چنانچہ 10 نمازیں جو تھیں وہ کم ہوئی، پھر جو ہے حسب روایت پھر دوبارہ، اور یعنی پہلے 10 کم ہو کے 40 ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ بھیجا تو 30 ہو گئیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے خوش خوش کے 30 ہو گئے، کہا کہ نہیں ابھی بھی زیادہ، پھر جاؤ، پھر 20 ہو گئی، پھر جو ہے پھر کہا کہ یہ بھی زیادہ ہے، پھر اللہ کے پاس جاؤ کم کرواؤ، پھر کتنی ہو گئی 10 ہو گئی، پھر کہا کہ ابھی بھی زیادہ ہے، پھر جاؤ، پھر 5 ہو گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کہا میں انہیں اچھی طرح اب تسلیم کر چکا ہوں اور مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے جو ہے شرم آتی ہے. والی وعدہ پہلے پڑھ چکی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، آواز ایک آئی، اور آواز میں کیا کہا گیا، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، میں نے اپنے بندوں سے تخفیف کی، جبکہ ہر نیکی ہر نماز کا 10 گنا بدلہ دوں گا. اسے بخاری نے روایت کیا. اچھا اب یہ کہ اس میں جو ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب یہ جو ہے وہ سفر ہوا تو ہمیں مزید احادیث کو جمع کرنے سے اس سفر کی یہ تفصیل پتہ چلتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے بیت المقدس کی طرف براق پر جبریل علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے تو دروازہ بیت المقدس پر پہنچے تو براق کو دروازے کے قریب باندھ دیا اور آپ مسجد بیت المقدس میں داخل ہوئے اور اس کے قبلے کی طرف تحیت المسجد کی 2 رکعتیں ادا کی. اس کے بعد ایک سیڑھی لائی گئی، ایک زینہ، جس میں نیچے سے اوپر جانے کے درجے بنے ہوئے تھے. اس زینے کے ذریعے آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، اس کے بعد باقی آسمانوں پر گئے. زینے کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آپ یوں ہی سمجھ سکتی ہیں جیسے اپنے تصور میں لانے کے لیے، جیسے ایلیویٹر ہوتی ہے نا، لفٹ، آپ بٹن دباتی ہیں، پاؤں اس کے اندر رکھتی ہیں اور 100 کی جو منزل ہے آپ اس پر پہنچ جاتی ہیں، ہے نا. ٹورنٹو کے اندر بھی ایسی عمارتیں ہیں کہ 100 سے زیادہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ منزلیں ہیں. تو بہرحال اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس میں کسی کو شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب ہر آسمان میں وہاں کے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا، ہر آسمان میں انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور جو ہے وہ جو قلم لکھنے کی آواز آپ نے سنی تھی نا، تو وہ قلم کیا لکھ رہے تھے، تقدیر لکھ رہے تھے لوگوں کی، دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کی تقدیر لکھنے کی وہ آواز سنائی دے رہی تھی. سدرۃ المنتہا کو جب آپ نے دیکھا تو اللہ کے حکم سے سونے کے پروانے، گولڈ کے پروانے بنے ہوئے اور مختلف رنگوں کے پروانے گر رہے تھے، جس کو اللہ کے فرشتوں نے گھیر رکھا تھا، اسے خاص طور پہ سجایا گیا تھا. اسی جگہ جبریل امین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی شکل میں دیکھا، جن کے 600 بازو تھے، اور وہیں پر ایک رف رف سبز رنگ کا دیکھا جس نے افق کو گھیر رکھا تھا. آپ نے بیت المعمور کو دیکھا، اور بیت المعمور کے ساتھ آپ نے ایک شخص کو ٹیک لگائے دیکھا اس کی دیوار کے ساتھ. آپ نے پوچھا یہ کون ہے، کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، کیونکہ کعبہ کے بانی ہے نا، تو ان کو کعبے سے خاص نسبت ہے، تو وہاں پہ بھی کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ بیٹھے تھے. پھر بیت المعمور میں وہ دیکھا جو 70,000 فرشتے کہ ہر روز داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ داخل ہونے کی باری نہیں آتی اور قیامت تک نہیں آئے گی، ہر روز نئے 70,000 فرشتے. اسی طرح پھر جنت جہنم کا مشاہدہ، پھر آپ کی امت پر 50 نمازوں کے فرض ہونے کا جو حکم، جو کم ہو کے 5 جو ہیں وہ رہ گئیں، اور آپ بیت المقدس واپس اترے، اور جن نبیوں کے ساتھ مختلف آسمانوں پر ملاقات ہوئی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ اترے، وہ آپ کو رخصت کرنے کے لیے بیت المقدس تک ساتھ آئے، جب نماز کا وقت ہوا تو سب انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نماز آپ نے ادا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، انبیاء کو جبریل امین نے رسول اللہ کا تعارف کروایا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ واقعہ معراج کی تصدیق ایک غیر مسلم نے بھی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم قیصر کے پاس اپنا ایک خط بھیجا، بیا ابن خلیفہ کو دیا کہ وہ جائیں اور شاہ روم کو دیں. حضرت دایا نے جب شاہ روم کو خط پہنچایا تو یہ صحیح بخاری کی روایت کی میں آپ کو مل جائے گی اس کی تفصیل. اب جب وہ پہنچا دیا تو آخر میں کیا ہوا کہ اب شاہ روم کے پاس جب خط پہنچا، رسول اللہ کا وہ قاصد تھا، اس نے رسول اللہ کے بارے میں بتایا، تو شاہ روم نے چاہا کہ خط کے بارے میں رسول اللہ کے بارے میں تحقیق کریں، اور خاص طور پر عرب کے لوگوں سے، بس وہ عرب کے لوگ سے ہی بتائیں گے نا کہ یہ بات کیا ہے کیسی ہے. تو اس وقت روم میں عرب سے کچھ عربی آئے ہوئے تھے تجارت کرنے کے لیے، تو ان کو جمع کر کے شاہ روم نے پوچھا کہ کچھ سوال پوچھے، اور وہ جو لوگ آئے ہوئے تھے اس میں ابو سفیان بھی شامل تھا، مکہ کا سردار بھی تھا، لیڈروں میں شامل تھا اور رسول اللہ کا مخالف تھا. وہ کہنے لگا میری دلی خواہش تھی کہ اس موقع پر میں کچھ ایسی باتیں کروں کہ جس سے رسول اللہ کی حقارت اور جو ہے بحیثیت ہونا ثابت ہو. مگر ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایسی کوئی بات کہہ دوں کہ جس سے شاہ روم کو پتا چل جائے کہ میں جھوٹا ہوں، میں بڑی محتاط احتیاط سے بات کرنا چاہتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا بادشاہ کی نظروں سے گر جاؤں، میرے ساتھی بھی مجھے جھوٹا ہونے کا دعویٰ دیں. عربوں کے ہاں یہ بہت ہے کہ تم کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے کہ ہم جھوٹ بولیں اور کوئی ہمیں جھوٹا کہے، اور ان کے ہاں پھر نسل در نسل جھوٹا ہونے کا دعویٰ دیا جاتا تھا، ان سے گواہی نہیں لی جاتی تھی اور اس طرح کی ساری باتیں. تو وہ کہتے تھے اپنے ساتھیوں کی نظروں میں گرنا بھی نہیں چاہتا تھا، شاہ روم کی نظر میں بھی گرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن چاہتا تھا کچھ ایسے ہو جائے کہ رسول اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کچھ ایسی بات کہوں شاہ روم کا دل کھٹا ہو جائے. کہتے ہیں اس وقت مجھے خیال آیا کہ واقعہ معراج کا ذکر کرتا ہوں، واقعہ معراج کا، اور جب میں اس کا ذکر کروں گا بادشاہ خود ہی جو ہے وہ جھوٹ کو سمجھ جائے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص راتوں رات جو ہے وہ حرم سے جو ہے وہ بیت المقدس کا سفر اور آسمانوں کی سیر جو ہے وہ کر لے. تو کہتے ہیں کہ اب میں نے جو ہے کیا کیا کہ ہرقل نے پوچھا کہ بتاؤ کوئی بات، ابو سفیان کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ مدعی نبوت کہتا ہے کہ وہ ایک رات مکہ مکرمہ سے نکلے اور آپ کی مسجد بیت المقدس تک پہنچے، اور پھر اسی رات میں صبح سے پہلے مکہ مکرمہ میں واپس بھی آ گئے ہمارے پاس بیت المقدس. اور پھر اگلی بات، اچھا ایلیا، ایلیا میں نے آپ کو بتایا نا بیت المقدس کا پرانا نام ہے، تو اس کا سب سے بڑا جو عالم تھا نا وہ شاہ روم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، سرہانے اس کے، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی اس رات سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں. شاہ روم بڑا حیران ہوا، اس کی طرف توجہ کر کے کہنے لگا کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ تو ایلیا کہنے لگا میری یہ عادت تھی کہ رات کو اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک بیت المقدس کے تمام دروازے بند نہ کر لوں، اس رات میں نے حسب عادت تمام دروازے بند کر دیے مگر ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا. میں نے اپنے عملے کے لوگوں کو بلایا، انہوں نے مل کر کوشش کی مگر ان سے بھی وہ بند نہ ہو سکا، دروازے کے کواڑ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہم کسی پہاڑ کو ہلا رہے ہیں. میں نے عاجز ہو کر کاریگر اور نجار جو بھی اور لوگ تھے نا ان کو بلایا، انہوں نے دیکھ کر کہا کہ ان کواڑوں کے اوپر دروازے کی عمارت کا بوجھ پڑ گیا ہے، جیسے دروازہ بند کرتے ہیں تو اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ یہ دروازہ ہے اس کے اوپر پوری عمارت کا بوجھ پڑ گیا ہے، یہ نہیں بند ہوتا. اب صبح سے پہلے اس کے بند ہونے کی کوئی تدبیر نہیں، صبح ہوگی ہم اوروں کو بلائیں گے، ہم دیکھیں گے سوچیں گے کیا ہوا. تو اس طرح کہتا ہے وہ ایلیا کہ میں مجبور ہو کر لوٹ آیا، جو ایلیا کا سب سے بڑا اسکالر تھا بیت المقدس کا، وہ لوٹ آیا اور دونوں کواڑ جو تھے اس دروازے کے کھلے رہے. آپ نے دیکھے ایسے دروازے کہ وہ دو درمیان میں आकर मिलते हैं। एक दरवाजा भी होता है लेकिन दो कवाड़ भी होते हैं। तो अब वो कहते हैं वो दोनों कवाड़ खुले रहे, और सुबह होते ही कहते हैं मैं दोबारा इस दरवाजे पहुंचा, क्योंकि उसका जिम्मेदार था, स्कॉलर था। कहते हैं मैंने देखा कि दरवाजा मस्जिद के पास एक पत्थर की चट्टान में सुराख भी हुआ है, ऐसे ही है जैसे काफी उसको चीरा हुआ है चट्टान को ना, और ऐसा महसूस होता है जैसे यहाँ किसी ने कोई जानवर बांध दिया गया है। इस वक्त मैंने अपने साथियों से कहा कि आज इस दरवाजे को अल्लाह ताला ने शायद इसलिए बंद होने से रोका है कि कोई यहाँ नबी आने वाले थे, और फिर बयान किया कि इस रात आपने हमारी मस्जिद में नमाज भी पढ़ी। तो और हदीस से भी इसकी तफसीलात पता चलती है, क्योंकि बाकी नबियों की रूहें वहां पर आई और आपने इमामत करवाई। और वो जो दरवाजा मैंने आपको पिछली बुखारी की हदीस में भी सुनाया था ना, कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हाथ के इशारे से दरवाजे के अंदर सुराख कर दिया और फिर बुराक को जो है वहां पे बांध दिया गया। तो बहरहाल इस तरह उन्होंने जो है वो इसकी तस्दीक की। तो अब चंद एक बातें हमारे सामने जो है वो आती हैं, जिसमें पहली बात जो हमें पता चलती है वो ये है कि ये वाकया जो इसरा वल मेराज का है, ये वाकया जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी तौर पर करवाया गया, और ये ऐनी मुशाहिदा था, और ये जो है ये एक मौजजा था। दूसरी बात जो हमें पता चलती है कि ये अल्लाह की कुदरत है कि आपने 40 दिन रात का सफर जो है वो रात के एक हिस्से में कर लिया। और फिर इसी में हमें ये बात भी पता चलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नम का जब मुशाहिदा किया तो बाज जहन्नम में मिलने वाली जो सजाएं हैं उसको मिसाल के तौर पर तमसीली अंदाज में रसूल अल्लाह के सामने पेश किया गया। मैं चंद एक आपको वो भी बता देती हूँ। जैसे जो है आपने जहन्नुम के दरोगा को देखा, ना हंसता था ना रोता था। फिर आपने जब जन्नत और जहन्नुम को देखा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक जरा सा सुराख है और उसमें से एक मोटा सा बैल निकला, और फिर वो उसमें वापस ना जा सका। ये जिनाकारों की मिसाल थी कि इनके पास ताजा नफीस गोश्त मौजूद है मगर उसे छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं। फिर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों का माल खाने वालों को देखा कि उनके होंठ ऊंट के होंठों की तरह थे। ऊंट के होंठ बड़े बड़े होते हैं ना, और वो अपने मुंह में पत्थर के टुकड़े डाल रहे थे ऐसे जैसे अंगारे बनते थे वो, और फिर दूसरी जानिब से पखाने के रास्ते वो निकलते जाते थे। क्योंकि आपने कुरान में पढ़ा ना कि यतीमों का माल खाने वाले ऐसे हैं गोया आग से अपने पेटों को भरते हैं, तो उनको ये सजा मिल रही थी कि उन्होंने यतीमों का माल खाया। फिर इसी तरह आपने सूद खोरों को देखा, सूद खोरों के पेट इतने बड़े थे कि वो इधर से उधर हो भी नहीं सकते थे, हिल भी नहीं सकते थे सूद खाने वाले। फिर आपने जो है वो औरतों को देखा जो अपने शौहरों पर दूसरों की औलाद दाखिल करती हैं, और ला इल्मी की वजह से जो है वो बच्चे को पता नहीं चलता, बच्चा शौहर समझता है ये बच्चा भी मेरा है, उसका बच्चा नहीं होता। तो उनके सीनों में बड़े बड़े टेढ़े कांटे चुभा कर उन्हें आसमानों जमीन के दरमियान लटका दिया गया था। ये एक अजाब था जो उनको मिल रहा था। और अब आप देख लें कि जैसे मेरे पास अपने भी दो चार वाकयात ऐसे आए कि जो है वो ये बात सामने आई कि ये जो फलां किसी और के साथ जिना किया और ये बच्चा है, और अगर शौहर को बता दूं तो शौहर जो है उसको भी कत्ल कर दे और बीवी को भी कत्ल कर दे, और ना बताऊं तो एक मेरे दिल के अंदर गिल्टी है, तो मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो अब आप देख लें कि ये जो हसब नसब को खलत मलत करना है और जायज चीज के मौजूद होने के बाद नाजायज काम करना है उसकी सख्त सजा। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो और निशानियां भी आपको दिखाई गई। तो ये है लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अब सवाल ये पैदा होता है, अब आपको पता चल गया कि इसरा वल मेराज ये वाक्य की हकीकत क्या है, इसका मकसद क्या था। असल में सूरत का असल मकसद कुफार को मुतनबे करना है, उन्हें डराना है। मेराज का जिक्र इसलिए किया गया कि जो मुखातिब हैं, जो अहले मक्का थे, उनको ये बात समझ में आ जाए कि جو شخص تم سے باتیں کر رہا ہے یہ ابھی ابھی اللہ کی عظیم الشان نشانیاں دیکھ کر آیا ہے، یعنی عام شخص نہیں ہے، یہ پیغمبر ہے، اللہ نے اس کو اپنی بڑی نشانی دکھائی ہے. اور پھر ساتھ ہی آپ دیکھیں آیت نمبر 2 سے بنی اسرائیل کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے. آیت نمبر 2 سے لے کر 8 تک اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی تاریخ کو مختصراً پیش کیا اور بتایا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، ان پر بڑی نعمتوں کی بارش ہوئی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالی نے ان پر جو ہے وہ عذاب نازل کیا، دنیا میں بھی عذاب اور پھر آخرت میں بھی اللہ کے نافرمانوں پر آئے گا نا. تو ان کی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ امت وسط تھے، انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا نہ کیا. وہ کہتے تھے نحنو ابناء اللہ، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے چہیتے ہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. لیکن نافرمانی کے نتیجے میں پھر اللہ تعالی نے جو ہے ان کو خوب جو ہے وہ تباہ و بربادی کی طرف دھکیل دیا. تو اب یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اہل مکہ، اہل مکہ اور آج کے مسلمان جو ہیں ان کو، ان کے لیے تنبیہ ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم نے اپنا رویہ نہ بدلا، اگر تم نے اپنے عمل کو نہ بدلا، اگر تم ٹھیک نہ بنے، ایمان اور عمل صالح اختیار نہ کیا، تو یاد رکھنا بنی اسرائیل جو انبیاء کی اولاد تھی، نبیوں کی وراثت اور امامت کا حق جب انہوں نے ادا نہ کیا تو اللہ نے ان کو کیسا برباد کیا. اور کسی بھی قوم کو نسل اور نسب کی بنا پر امتیاز نہیں ملتا، ایمان اور عمل صالح کی بنا پر ملتا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو کتنا نوازا تھا. فَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی، الکتاب سے مراد تورات ہے. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، پھر اس کے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اس کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا کہ کس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے جینا ہے، تورات کے مطابق. کس کے لیے؟ لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. تو اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا، ساتھ ہی یہ تاکید کر دی اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ تاکید کر دی. کیا تاکید کی؟ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا. تو ان کو یہ تاکید کر دی تھی کہ تم جو ہے وہ شرک نہ کرنا. وکیل کسے بنانا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کو بنانا ہے. تو پیاری بہنوں، آج مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ قرآن مجید. اور قرآن مجید جو ہے وہ کس لیے دیا گیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. تو قرآن کو ذریعہ ہدایت بنانا چاہیے، اس کو بند کر کے رکھ دینا اور کوئی ڈیتھ ہو جائے تو تب یاد آتا ہے، کوئی نیا گھر لے لیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اب قرآن کھولنا چاہیے، جب مشکل ہو جائے تو یاد آتا ہے، یا بچے بچی کی شادی کر دیں تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اب ان کے اوپر سے قرآن گزار دیا جائے. تو اس کو دلوں میں گزارنا تھا، اس کو اپنی زندگی میں رچانا بسانا تھا، اس کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کرنا تھا. تو اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ اہل مکہ، تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور تم شرک کرتے ہو. تو بنی اسرائیل کو بھی تو یہی کہا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، اور اب تم شرک کرتے ہو، تو تم کیوں شرک کرتے ہو؟ اور آج مسلمانوں کو دیکھیں کہ مسلمان جو ہیں وہ شرک کے اندر اٹے ہوئے ہیں. مسلمان کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا تھا کہ میرے سوا تیرا کوئی اور معبود نہیں ہے. तौहीद का अजीम शान हुक्म जो है ये याद दिलाया जा रहा है, और ये क्या है, ये बुनियाद है इस्लामी इमारत की। कुरान में बार बार जिक्र आता है एक अल्लाह की बंदगी, और इसके मानी क्या है, अल्लाह के गुलाम बन जाइए, अल्लाह की परस्तिश कीजिए, पूजा कीजिए, नौकरी कीजिए, अताअत कीजिए, जिंदगी के हर मामले में, हर काम में, हर बात में। फिर आयत नंबर 3 है, आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने इंसानों को नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से ताबीर करके ये एहसास दिलाया है कि इंसानों याद तो करो कि तुम हो कौन। ज़ुर्रियत मन हमलना मा नूह, तुम उन लोगों की ज़ुर्रियत हो, औलाद हो, जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती पर सवार किया था। अब आप देखें कि नूह और नूह अलैहिस्सलाम के साथी कौन थे, नूह अलैहिस्सलाम भी ईमान लाने वाले, और जो ईमान लाने वाले थे वो आपके साथ कश्ती में सवार हुए थे, जो कुफर करने वाले थे आपका बेटा भी और बाकी सारे कुफर करने वाले वो डूब गए थे, है ना। तो नूह अलैहिस्सलाम की तुम औलाद हो, अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हें याद है कि नूह कौन थे, तुम्हें याद है कि मूसा कौन थे। पहले मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि वो अल्लाह ही तो था जिसने तुम्हारे जद्दे आला को, जिसने नूह अलैहिस्सलाम को समंदर में डुबोने से बचा लिया था। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम और ईमान लाने वालों पर बड़ा एहसान किया था। ज़ुर्रियता मन हमलना मा नूह, तुम उन लोगों की औलाद हो जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती पर सवार किया था। तो जब सारे लोग वो जो कश्ती में डूब गए, जब सारे लोग तूफान में डूब गए थे, आसमान से भी पानी, सूरत हूद में आप तफसील पढ़ चुकी, जमीन में से भी पानी निकल रहा था, वफारत तनूर आपने पढ़ा था ना, हर तरफ से पानी पानी था, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान लाने वालों को जो है वो कश्ती में सवार करवाया था। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती कैसे बनाई, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया था कैसे सफीना साजी की जाती है, कश्ती बनाई जाती है, और आप और ईमान लाने वाले उस पर सवार हो गए। तो बुत तो नहीं थे जिन्होंने तुम्हारी मदद की थी, ये बुत जिनकी पूजा करते हैं लोग, शिर्क करते हैं, इन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की थी, अल्लाह ने मदद की थी। ज़ुर्रियता मन हमलना मा नूह, तो मुश्किलों में कौन बचाता है, अल्लाह, तो फिर शिर्क क्यों करते हो, तो लोगों वकील किसे बनाना है, अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, अल्लाह पर एतमाद करना है, अल्लाह पर भरोसा करना है, अपनी जिंदगी के तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देने हैं, हदायत के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करना है, अगर मगर को छोड़ देना है, लेकिन मुश्किल है सारी बातों को भूल जाना है, ना खुदा से लेके कश्ती जब खुदा पे छोड़ दी, ना खुदा से लेके कश्ती जब खुदा पे छोड़ दी, खुद ही मौजे ले चली कश्ती को साहिल की तरफ। तो ना खुदा किसे कहते हैं, मल्लाह को कहते हैं ना, लोग आमतौर पर मल्लाह पर भरोसा करने करते हैं, तो किस पर भरोसा करना है, अल्लाह पर करना है। और एक है नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और एक है मेरी और आपकी जिंदगी की कश्ती। तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो तूफान आया था एक आजमाइश थी ना, तो हमें भी जो कि आजमाइशों में से गुजर रहे हैं, हर एक पर आजमाइश है, तो क्या करना है, अल्लाह पर भरोसा करना है। और क्या कहा, नूह अलैहिस्सलाम थे कौन, वो कैसे थे, इन्नहु काना अब्दन शकूरा, और नूह अलैहिस्सलाम एक शुक्र गुजार बंदा था। पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फजीलत बताई गई वो क्या है कि बे अब्दे ही, अपने बंदे को, वहां पे भी अब्दियत ये खास मकाम है ना, कि कोई अल्लाह का बंदा बन जाए, अल्लाह की नौकरी कर ले, अल्लाह की गुलामी कर ले, और यहाँ पे भी नूह अलैहिस्सलाम का तारुफ करवाया जा रहा है, इन्नहु काना अब्दन शकूरा, कि वो अल्लाह के बंदे थे, उन्होंने कभी खुदाई का दावा नहीं किया था, और वो अल्लाह के अताअत गुजार थे। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला को इंसान की जो बंदगी का मकाम है ये बहुत पसंद है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है अल्लाह का अताअत गुजार बंदा बन के जिंदगी जो है वो बसर करनी चाहिए। जो गुजर रही है गुजार दो, जो गुजर रही है गुजार दो, ना भला कहो ना बुरा कहो, جو تمہارا حال ہے دوستو وہی سارے شہر کا حال ہے۔ ایک آپ ہی آزمائش میں نہیں ہے، باقی بھی آزمائش کی چکی میں پس رہے ہیں، بس آپ کی جو آزمائش ہے ہو سکتا ہے دوسرے کی آزمائش اس سے مختلف ہو۔ ہر شخص آزمائش میں ہے، کوئی دکھ کی کوئی سکھ کی۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ غم زندگی غم بندگی، غم جاویداں غم دو جہاں، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان۔ تو نوح علیہ السلام آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوبا ہے، پیغمبر بیٹا جو ہے وہ مسلمان نہ ہو سکا، کیسے دل کٹتا ہوگا، کیسے دل مچلتا ہوگا، کتنا دکھ ہوگا، کیسے روتے ہوں گے۔ لیکن اللہ کے فیصلوں پہ راضی، پوری کوشش کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ ان اکونا من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں، میں کوئی غلط سفارش کر لوں۔ تو میرا وہ کیسا بندہ تھا؟ انہو کان عبدن۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ کہ تو میرا آقا اور میں تیری بندی، تو میرا خالق اور میں تیری مخلوق، تو میرا حاکم اور میں تیری محکوم۔ کیا کیوں کیسے اس کو زندگی سے ختم کر دیجئے۔ آج کے بعد کیا کروں، کیسے کروں؟ کینیڈا میں رہتی ہوں، امریکہ میں رہتی ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں ہاسپٹل میں جاب کرتی ہوں، میں تو مال میں جاتی ہوں، بڑا مشکل ہے۔ کوئی چیز مشکل نہیں ہے، مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی، رنج سے خوبر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم۔ اور دوسری ان کے صرف کیا تھی؟ شکورا، شین کافرا، شکارا، امڈانا، ابل پڑنا۔ اور شکارا جو ہے اس کے کیا معنی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا معترف ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی شکر گزاری کرے، وہ اللہ کا جو ہے وہ مطیع اور فرما بردار بنے۔ اور شکر کی تین قسمیں ہیں، دل سے قلبی شکر کرنا، پھر زبان سے لسانی شکر کرنا، اور پھر تیسرا ہے عملی شکر کرنا۔ جب تک دل کے اندر شکر کے جذبات نہ ہوں اس وقت تک جو ہے وہ زبان پر شکر نہیں آ سکتا، اور جب تک زبان پر شکر نہ ہو تو عملوں پر نہیں آ سکتا۔ ابھی میں امریکہ گئی تھی اپنی بھانجی کی، میری بھانجی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کی والدہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی، تو میں اس کی بیٹے کی پیدائش کی خبر سن کر میں گئی، اور 10 دن کے بعد میں واپس جب آئی تو لوگ بھی بہت کہہ رہے تھے، اور وہ بھی کہ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، اس کو بہت اداس دیکھا، اور خالہ کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، کھانا اتر نہیں رہا۔ تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو یہ مت سوچو کہ میں 10 دن رہی ہوں، یہ مت سوچو، یہ سوچو کہ 10 دن میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی خالہ ایک دن بھی میرے پاس آتی، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، گھر کو چھوڑ کر، اپنے فرائض ساری ذمہ داریاں چھوڑ کر جب آپ جاتے ہیں کہیں رہتے ہیں تو آسان تو نہیں ہے نا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس رب نے 10 دن کے لیے خالہ کو تمہارے پاس بھیج دیا۔ یہ مت دیکھو کہ صرف 10 دن، یہ دیکھو کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا 10 دن، تو اے اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں۔ میں نے کہا بیٹا اس طرح نہ شکری ہو جائے گی، جیسے پچھلے سال میں جو ہے وہ کئی سالوں کے بعد جب پاکستان گئی تو صرف تقریباً 27-28 دن تھے، اب 27-28 دن، میں نے جاتے وقت جب بکنگ ہو رہی تھی تو دل ہال کھا رہا تھا، صرف 27-28 دن۔ اگلے ہی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ صرف کا لفظ نکال دینا ہے، یہ تو اللہ کی نہ شکری ہو جائے گی، اللہ تیرا شکر ہے اتنے زیادہ دن۔ اور وہاں پہ بھی جب یہ لوگ کوئی بات کہتے کہ امی بہنیں دوست رشتے دار سارے، بس صرف اتنے دن، میں کہتی ایسے نہ کہو، اللہ کا شکر ہے میں اتنے دن کے لیے، کتنے لوگ ہیں سالہ سال نہیں آتے، میں تو ہر 2-3-4 سال کے بعد پھر چکر لگا لیتی ہوں۔ تو آ کر بھی میں نے جب میرے دل کے اندر ایک وہ دل کے اندر ایک آواز تو آتی ہے نا، فطرت ہے انسان کی کہ بس صرف اتنا، تو کبھی یہ مت سوچے کہ میرے پاس صرف اتنا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ میرے پاس اتنا زیادہ ہے، میں اتنی خوبصورت ہوں، میرے پاس اتنی دولت ہے، تو نے مجھے اولاد دی، شوہر دیا، گھر دیا، اور اللہ کا شکر ہے مجھے صرف اتنی، یہی تکلیف ہے، تکلیفیں مانگنی نہیں چاہیے اگر کسی کو کوئی ہے، تو کتنے لوگ ہیں وہ کتنے شدید بیمار ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کیسے تھے؟ شکورا، بہت زیادہ شکر گزار بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میرے کم بندے شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آج سے مجھے اور آپ کو اللہ کی بندگی کرنی ہے اور شکر گزاری اختیار کرنی ہے، اللہ کی اطاعت اختیار کرنی ہے، اور بہترین شکر گزار کیا ہے کہ عملی طور پر ہم بہترین مسلمان جو ہیں وہ بن جائیں۔